بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد و آل محمد پر درود و سلام، اور آپ ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. میں ہوں ساجد رضوی، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ. یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں گزشتہ ہفتے کے اہم واقعات کا جائزہ لیتے ہیں اور اس سلسلے میں رپورٹیں اور اپنے تجزیہ کاروں کی رائے کے علاوہ کسی خاص موضوع پر ہم اپنے مہمان کو بھی دعوت دیتے ہیں. آج کا پروگرام بھی اسی عنوان کے تحت چلے گا، اور اس میں بھی ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے، اور مختلف موضوعات پر آج آپ کے ساتھ گفتگو رہے گی. امید ہے کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارا ساتھ دیں گے. تو ملاحظہ فرمائیے آج کے موضوعات. ناظرین، آج کے پروگرام میں شامل موضوعات آپ نے ملاحظہ فرمائے. پچھلے دنوں رہبر انقلاب اسلامی نے اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ اور سفارت کاروں کے اجتماع سے خطاب میں اسلامی جمہوری ایران کی خارجہ پالیسی کے خد و خال وضع کیے، اور اس سلسلے میں جو اسلامی جمہوری ایران کی بنیادی پالیسی ہے اور جو اسلامی جمہوری ایران کی خارجہ پالیسی جن خطوط پر استوار ہے ان کی نشاندہی فرمائی. ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ.
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بدھ کے روز بیرون ملک مقیم ایرانی سفیروں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ کو ایران کی منظم سفارتی فوج قرار دیا اور فرمایا کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے وزارت خارجہ ہی ملک کا سب سے اہم اور ذمہ دار ادارہ ہے. قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ سفارتی فوج کی سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دنیا بھر میں ایران کی سفارتکاری کی خصوصیات کو اجاگر کرنے کی کوشش کرے. 1979 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایرانی سفارتکاری کے خد و خال وضع ہوئے، اور اس کی بنیادیں خود مختاری، ظلم کے خلاف جدوجہد اور دنیا بھر کے مظلوموں کی حمایت پر رکھی گئیں. اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران نے عالمی سفارتکاری کے میدان میں بالکل نئے اور منفرد نظریات دنیا والوں کے سامنے پیش کیے. دین کی بنیادوں پر عوامی جمہوری نظام کا قیام اسلامی انقلاب کا سب سے اہم کارنامہ ہے. اسلامی جمہوری نظام میں عوام ہی فیصلہ کن کردار کے مالک ہیں، اور بالواسطہ اور براہ راست طور پر اسلامی حکومت میں شریک ہیں. مغرب کی لبرل ڈیموکریسی کے مقابلے میں اسلامی جمہوریت کا کامیاب تجربہ ایران کی سفارتکاری کا سب سے اہم اور نمایاں حصہ ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کی نظریاتی سرحدوں یعنی اسلامی جمہوریت کا دفاع ایران کی وزارت خارجہ کی اہم ترین ذمہ داری ہے. انفرادی اور اجتماعی سطح پر اور سفارتی حلقوں میں شریعت کی پابندی کرنا اور امریکہ سمیت کسی بھی بڑی طاقت سے خوف نہ کھانا ایران کی سفارتکاری کی ایک اہم خصوصیت ہے. قائد انقلاب اسلامی کے مطابق ایران کی سفارتکاری کی اس خصوصیت نے قوموں کے دلوں میں گھر کر لیا ہے، اور ساتھ ہی دنیا بھر کے سیاستدانوں کو ایران کی تعریف پر مجبور کیا ہے. دنیا میں ایران کی سفارتکاری کی ایک اور خصوصیت مظلوموں کی کھل کر حمایت کرنا ہے. فلسطین و لبنان کے عوام اور مجاہدین کی حمایت ایرانی سفارتکاری کی اس خصوصیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. غزہ پر اسرائیل کی حالیہ جارحیت کے دوران ایران نے فلسطین کے مظلوم عوام کی کھل کر حمایت کی، اور دنیا والوں کے سامنے اسرائیل کے مظالم کو کھول کھول کر بیان کیا. ایران کی سفارتکاری کی ایک اور اہم خصوصیت تسلط پسند عالمی طاقتوں اور ان کے سیاسی اعلی کاروں کی مخالفت کرنا ہے، جو اسلامی انقلاب کی کامیابی کا سب سے اہم مقصد بھی تھا. دنیا کے مختلف میدانوں میں عالمی تسلط پسند طاقتوں کی مخالفت کرنا اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی کی سب سے نمایاں خصوصیت ہے. ایران اور 6 بڑی طاقتوں کے درمیان جاری جوہری مذاکرات، تسلط پسندانہ نظام کی مخالفت اور سائنس و ٹیکنالوجی پر قائم اجارہ داری کے خلاف جدوجہد کی واضح مثالیں ہیں. مختلف میدانوں میں ایران جیسے خود مختار ملکوں کا کردار امریکہ کی قیادت والی سامراجی طاقتوں کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا، اور وہ مختلف ہتھکنڈوں کے ذریعے ایران کے ساتھ مہازرائی پر اتر آئے ہیں. ایران کی مذاکراتی ٹیم کی جانب سے پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی اور اس کی تحقیق و ترقی کے مسلمہ حق کا دفاع دنیا میں ایران کی کارآمد سفارتکاری کا ایک ایسا مظاہرہ ہے جس کا دنیا کے ماہر سیاستدان بھی کھل کر اعتراف کر رہے ہیں.
ناظرین، اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی اور رہبر انقلاب اسلامی کی رائے اور نظر، اس سلسلے میں تفصیلی رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی. حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصراللہ نے پچھلے دنوں 33 روزہ جنگ میں صہیونی حکومت پر حزب اللہ کی کامیابی اور فتح مندی کی سالگرہ کے موقع پر اپنے خطاب میں داعش اور اسرائیل کے خطرات سے دنیا والوں کو آگاہ کیا. آئیے ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ.
حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ غاصب اسرائیل تکفیری گروہ علاقے میں دشمنانہ منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے دو اہم عنصر شمار ہوتے ہیں. حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ دہشت گرد اور تکفیری گروہ داعش کے خطروں سے یقیناً مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور اسے غاصب اسرائیل کی طرح سے شکست دی جا سکتی ہے, لیکن اس سلسلے میں سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے کے علاوہ مغرب کی طرف سے بنائے گئے منصوبوں اور سازشوں سے مقابلے کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کی ضرورت ہے. مشرق وسطی میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں سید حسن نصر اللہ کے دقیق اور ماہرانہ جائزے نے خطے کی صورتحال کو بہت زیادہ واضح اور نمایاں کر دیا ہے. درحقیقت حالیہ مہینوں میں مشرق وسطی کو تکفیری اور دہشت گرد گروہوں نے سب سے زیادہ نقصان اور خطرے سے دوچار کیا ہے, اور یہ دو تباہ کن عامل مغرب کے ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں جو علاقے میں بدامنی پھیلا کر نئے مشرق وسطی کے منصوبے کے تحت خلیج فارس کے چھوٹے چھوٹے ملکوں پر تسلط جما کر تیل اور پانی سے مالا مال ان ملکوں کے ذخائر کو لوٹنا چاہتے ہیں. امریکی حکام نے مشرق وسطی کے علاقے میں اپنی تسلط پسندانہ پالیسیوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مختلف حربوں اور ہتھ کنڈوں کو اپنے ایجنڈے میں شامل کر رکھا ہے. امریکہ کے مضموم منصوبوں میں سے ایک نئے مشرق وسطی کا منصوبہ ہے, جسے عملی جامہ پہنانے کے لیے پہلے وہ اس علاقے کو کمزور اور اس پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے تاکہ غاصب صہیونی حکومت کے لیے تحفظ فراہم ہو سکے. مشرق وسطی کا نیا منصوبہ پورے علاقے کے لیے خطرہ شمار ہوتا ہے, اس لیے کہ مغرب اور خاص طور سے امریکہ اس منصوبے کے تحت پورے علاقے کے ڈھانچے کو تبدیل اور قومی نسلی اور قبائلی بنیادوں پر اس کے حصے بکھرے کر کے غاصب اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن 2006 میں لبنان کے خلاف 33 روزہ جنگ میں غاصب اسرائیل کی شکست و ناکامی نے امریکہ اور اسرائیل کے تمام منصوبوں اور سازشوں کو عملی طور پر ناکام بنا دیا ہے. قابل ذکر ہے کہ امریکی حکام من جملہ اس وقت کی امریکی وزیر خارجہ کونڈولیزا رائس نے سرحد کے ساتھ کہا تھا کہ مشرق وسطی کے نئے منصوبے کا آغاز لبنان سے ہوگا اور غاصب اسرائیل بھی لبنان پر حملہ کر کے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن لبنان کی تحریک مزاحمت نے حزب اللہ کی قیادت میں غاصب اسرائیل کو ذلت آمیز شکست و ناکامی سے دوچار کر دیا, جس کے نتیجے میں مشرق وسطی کے بارے میں امریکہ کا نیا منصوبہ عملی طور پر ناکام ہو گیا. امریکی حکام شکست و ناکامی کے باوجود مختلف طریقوں اور سازشوں کے ذریعے مشرق وسطی کے نئے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس دوران علاقے میں اسلامی بیداری کی نئی لہر چلی اور ایک بار پھر امریکہ اور اسرائیل کے تمام اندازوں اور تخمینوں پر پانی پھر گیا, اور اسلامی استقامت کی کامیابیوں نے امریکی اور اسرائیلی منصوبے کو شکست و ناکامی سے دوچار کر دیا. ایسے حالات میں امریکی حکام علاقے میں ظالم اور ڈکٹیٹر حکام کے خلاف جاری تحریکوں اور عوامی انقلابوں کو اپنے اہداف کی طرف موڑنے کی کوشش کرنے لگے. حالیہ مہینوں میں عرب ممالک اور خاص طور سے عراق میں تکفیری اور سلفی گروہوں کی دہشت گردانہ کارروائیوں میں جو شدت آئی ہے, اس سے انہی سازشوں کی تصدیق ہوتی ہے. جس طرح سے سید حسن نصر اللہ نے تاکید کی ہے کہ غاصب اسرائیل علاقے کے لوگوں کے اتحاد و استقامت کی وجہ سے اپنی پالیسیوں کو عملی جامہ پہنانے میں ناکام ہو گیا ہے, تکفیری اور سلفی تحریکیں بھی ناکام ہو جائیں گی. شام اور لبنان میں ان کی شکست و ناکامی اور عراق میں ان دہشت گرد گروہوں کی نابودی اور عراق میں ان دہشت گردوں کی نابودی کے حوالے سے عراقیوں کے پختہ عزم و ارادے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ تکفیری اور سلفی دہشت گردوں کے لیے رہنے کی جگہ ہے, اور نہ ہی کوئی بھی قوم انہیں اس علاقے میں رہنے کی اجازت دے گی.
ناظرین, پروگرام کے اس مرحلے میں ہم رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا, کہ جہاں اس وقت ایک سیاسی ہلچل مچی ہوئی ہے اور صورتحال جو ہے وہ بالکل ابہام کا شکار ہے. کچھ لوگ جو ہے اس کے نتیجے کو جو نتیجہ ہے مطلوبہ اس تک پہنچنے میں جو مخالفین اس وقت وہاں بیٹھے ہوئے عمران خان اور طاہر القادری, اس کو منفی سمجھتے ہیں, اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ آخری دم تک ڈٹے رہیں گے. اس سلسلے میں ہم نے رابطہ کیا ہے جناب اظہر آبدی صاحب سے. السلام علیکم اظہر آبدی صاحب. اظہر آبدی صاحب
وعلیکم السلام.
جی اظہر آبدی صاحب, صورتحال کیا ہے, آپ کی کیا رائے ہے اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا, کس کروٹ بیٹھے گئے ہیں اونٹ؟
دیکھیے 100% صورتحال تو بیان نہیں کی جا سکتی مستقبل کا نقشہ، لیکن بہرحال اس وقت صورتحال تشویشناک ہے اور آزادی مارچ اور انقلاب مارچ جو عمران اور ڈاکٹر طاہر القادری کی پارٹیز نے شروع کیا ہے اس میں یقیناً کم از کم جو گورنمنٹ کے اندازے تھے اس سے کہیں زیادہ لوگ ہیں. گورنمنٹ نے اس کو نہ صرف یہ سر جائے تو قیام لینے کی کوشش کرتے ہیں، دونوں مارکس کو یہ اگنور کر رہے تھے، لیکن اب جب بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وقت وفاقی دارالحکومت میں موجود ہیں، اور آپ جانتے ہیں وفاقی دارالحکومت کسی بھی ملک کا بہت حساس علاقہ، بہت حساس جگہ ہوتی ہے، بہت نازک مقامات آتے ہیں جب کسی بھی کیپیٹل میں لوگ اکٹھے ہو جائیں اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں، تو یقیناً یہ گورنمنٹ کے لیے تشویشناک بات ہے. اور یہ لوگ پرعزم ہیں، ڈٹرمنڈ ہیں اور اپنی قیادت کے پیچھے ہیں، تو ان لوگوں کی جو ڈٹرمنیشن ہے، جو اپنی قیادت کے ساتھ ڈیڈیکیشن ہے ایک بات، اور دوسری بات کہ جو ان کی قیادت کے مقاصد ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، ان سے یہ لوگ اچھی طرح آگاہ ہیں اور پوری طرح کر کے آئے ہوئے ہیں، پوری طرح تیار ہو کے آئے ہوئے ہیں. تو یقیناً اس وقت گورنمنٹ ہے اور اب کمیٹیز بھی بننا شروع ہو گئی ہیں اور کسی حد تک کچھ مطالبات بھی مانے جانا کی ابتدا جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. جیسے ابھی وزیر شہباز ہیں کہ سال کو بہتر کرنے کے لیے، بوڑھے ہونے کے لیے تیار ہیں. یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. وہ گورنمنٹ دونوں مارچز کا یا قیادتوں کا مذاق اڑاتی تھی، بلکہ کہنا چاہیے کہ مزاح پیدا کرتی تھی اپنی گفتگو سے، وہ بھی حد تک آ گئی ہے. تو بہرحال صورت نازک بھی ہے، دارالحکومت میں کشیدہ بھی ہے، اور معلوم ایسے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو اب وہ میٹر کرتے ہیں، میری بول اسٹیبلشمنٹ سے ہے، اس نے بھی احساس دلانا شروع کر دیا ہے کہ معاملات اس طرح کے نہیں ہیں کہ آپ اسلام آباد چھوڑ کے اور لاہور چلے جائیں یا اسلام آباد چھوڑ کے کہیں اور، آپ کو اب صورتحال کو بہت سیریسلی لینا ہوگا. اور مجھے جو اشارے مل رہے ہیں کہ پاکستان میں جو فیصلہ کن کردار اسٹیبلشمنٹ ادا کرتی ہے وہ بھی کسی حد تک اب سینیریو میں آ گئی ہے. اور جب ہمارے ہاں یہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس سارے جو صورتحال ہے اس کا حصہ بن جاتی ہے، تو ہم یقیناً کہتے ہیں کہ اب حالات معاملات بہت سنجیدہ صورتحال اختیار کر گئے ہیں. اور اب جو دونوں پارٹیز ہیں، یعنی جو اپوزیشن ہے، جو جنہوں نے تحریک چلائی ہے، ان کا تو زیادہ اسٹیک پہ نہیں ہوتا، زیادہ اسٹیک تو گورنمنٹ کے ہوتے ہیں. تو اب صورتحال ایسی لگ رہی ہے کہ دونوں جو پارٹیز ہیں، یعنی گورنمنٹ پارٹی اور جو یہ احتجاج کرنے، ان کو بہت زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا ان کو آبزرو کر رہا ہے، پھر پاکستانی عوام آبزرو کر رہے ہیں. اور میں یہی کہوں گا کہ اس وقت گورنمنٹ اور یہ جو ہماری اپوزیشن پارٹیز ہیں، یہ بھی ہوش سے کام لیتے ہوئے معاملات کو سنبھالے. گورنمنٹ جو ہے اب وہ تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں کہ معاملات کو سنجیدگی سے لے اور ان مطالبات پر غور کرے.
بہت شکریہ اظہر عابدی صاحب آپ کا. ناظرین، ملاحظہ کی گفتگو آپ نے سیاسی امور کے ماہر اور تجزیہ نگار جناب اظہر عابدی کی. اسلام آباد کی صورتحال پر تبصرہ کر رہے تھے. صورتحال بہرحال مبہم ہے اور معلوم نہیں کہ کیا نتیجہ اس کا نکلے گا، اس سیاسی ہلچل کا. اور اب ہم رخ کرتے ہیں سعودی عرب کا. سعودی عرب کا کردار جو ہے وہ بعض موارد میں انتہائی متضاد نظر آتا ہے. سب جانتے ہیں کہ اس وقت طالبان ہو یا القاعدہ ہو یا داعش ہو یا اس جیسے دوسرے دہشت گرد گروہ، سب کی بیک پر سیاسی، نظریاتی اور مالی اور فوجی لحاظ سے سعودی عرب کا ہاتھ اور کردار نمایاں نظر آتا ہے. لیکن ابھی سننے میں آیا ہے کہ سعودی عرب نے $1 ملین کی رقم مختص کی ہے دہشت گردی کے خلاف جدوجہد پر صرف کرنے کے لیے. آئیے اس جو تضاد ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے سعودی عرب کے کردار کے حوالے سے ملاحظہ کیجیے تبصرہ.
ان دنوں دہشت گردی کے خلاف جنگ نے دنیا میں زبردست ہلچل پیدا کر رکھی ہے اور صورتحال یہاں تک آ پہنچی ہے کہ دنیا میں القاعدہ اور اسی جیسے دوسرے کھلے دہشت گرد گروہوں کو بنانے اور ان کی حمایت کرنے والے امریکہ اور اس کے اتحادی یورپی ممالک بھی داعش کے دہشت گردانہ اقدامات کی مذمت اور اس سے نفرت کے اعلان میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. دہشت گردی مخالف تحریک کے شور شرابے نے سعودی شیوخ کو بھی ایسا متحرک کر دیا ہے کہ وہ بھی دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کی غرض سے عالمی اداروں کی مالی اعانت کے اعلانات کرنے لگے ہیں۔ امریکہ میں سعودی عرب کے سفیر عادل الجبیر نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک اقوام متحدہ کے ادارہ انسداد دہشت گردی کو $100 ملین کی امداد فراہم کر رہا ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے امدادی چیک وصول کرنے کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بقول ان کے سعودی عرب کے اس فراخ دلانہ امداد کا شکریہ ادا کیا اور اقوام متحدہ کے تمام رکن ملکوں سے اپیل کی کہ وہ بھی سعودی عرب کو مثال بناتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سرمایہ کاری کریں۔ البتہ اس سے پہلے سعودی عرب کے وزیر خارجہ سعود الفیصل بھی جدہ میں ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس سے فائدہ اٹھا چکے تھے اور انہوں نے عراق اور شام میں دہشت گردی کی حمایت سے انکار کرتے ہوئے داعش کو عراق کی سیکیورٹی بحران کی پیداوار قرار دے کر سعودی عرب کو اس سے بری ذمہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ سعودی عرب خطے میں پھیلتی ہوئی دہشت گردی کی روک تھام کے لیے پوری طرح سے تیار ہے، کیونکہ بقول ان کے دہشت گردی سے ان کے ملک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ سعودی عرب کے اس کوہنہ مشق سفارتکار شہزادے کے بقول ان کا ملک داعش سمیت کسی بھی دہشت گرد گروپ کی حمایت نہیں کرتا اور القاعدہ اور داعش کی نابودی سعودی عرب کی دلی تمناؤں میں سے ایک ہے۔ یہ دعوے اپنی جگہ، لیکن کون نہیں جانتا کہ سعودی عرب ہی داعش کا نظریاتی مرکز اور اس کی شرح حیات ہے۔ لاتعداد قرائن و شواہد موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ سعودی حکمراں خفیہ طور پر عراق اور شام سمیت متعدد علاقوں میں دہشت گردی کی حمایت کر رہے ہیں۔ سعودی عرب جو آخر تک داعش کو دہشت گرد کہنے سے بھی گریزاں تھا اور آج خود کو داعش کے خلاف جنگ کا علمبردار بنا کر پیش کر رہا ہے، عملی طور پر خطے کے بعض ملکوں میں دہشت گردوں کے جتھوں کی تشکیل اور ان کی بھرپور مالی، اسلحہ جاتی اور ابلاغیاتی حمایت کر کے علاقے میں جاری قتل و غارت گری، تباہی و بربادی اور دہشت گردی کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ شاید دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اقوام متحدہ کی امداد کا ڈرامہ رچانے کا اصل مقصد عالمی دباؤ کو کم کرنے کی کوشش ہو، جو جنگجوؤں اور انتہا پسندوں کو بھرتی کر کے انہیں عراق اور شام بھیجنے والی سلفی اور وہابی تنظیموں کی حمایت کے سبب سعودی عرب پر مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سعودی حکمران روایتی طور پر ہر معاملے کو پیسے کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتے چلے آئے ہیں اور اب بھی ان کا خیال یہی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اقوام متحدہ کو مالی امداد دے کر معاملے کو صاف کر دیا جائے گا، لیکن یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ داعش اور دیگر دہشت گرد گروہوں سے نفرت کے حوالے سے سعودی عرب کے قول و فعل میں کھلا تضاد پایا جاتا ہے، اور اس بار سعودی حکمرانوں کو اپنے کیے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی، کیونکہ داعش کا فتنہ اور دہشت گردی کی آگ اب خود ان کے دامنگیر ہو چکی ہے اور اس کے ازالے کا وقت بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اس طرح کے نمائشی اقدامات اور پروپیگنڈے کے ذریعے نہ تو دہشت گردی کے خلاف سعودی حکام کے جھوٹے دعووں کو سچ ثابت کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کوئی مدد مل سکتی ہے۔ البتہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون سے ضرور یہ توقع کی جانا چاہیے کہ وہ دہشت گردی کے معاملے کا بغور جائزہ لیں، کیونکہ حقائق کو چھپانے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کامیاب ہوگی اور نہ ہی سفارتی آداب کے ذریعے اس خطرے سے نمٹا جا سکتا ہے جس نے پوری دنیا کی سلامتی کو داؤ پر لگا رکھا ہے۔
جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام زاویہ نگاہ میں، اور ہماری گفتگو کا آخری موضوع عراق میں نئے وزیر اعظم کا انتخاب اور کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے ان کو درپیش چیلنجز۔ جی ہاں، اس موضوع پر دعوت گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی اپنے اسٹوڈیو میں سیاسی امور کے ماہر جناب سید احمد مصطفیٰ زیدی صاحب کو، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس سلسلے میں ہندوستان میں سیاسی امور کے ماہر جناب سید محمد احمد کاظمی سے بھی رابطہ ہو سکے۔ تو میں جناب سید احمد مصطفیٰ زیدی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔
السلام علیکم
زیدی صاحب، صورتحال آپ کے سامنے عراقی کافی تگ و دو، کشمکش اور مختلف موضوع مسائل کو جھیلنے کے بعد بالآخر عراق میں نئے نامزد امیدوار جو ہیں وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کو نامزد کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ جلد ہی مقررہ تاریخ میں، مقررہ وقت میں کابینہ کا اعلان کر دیں گے۔ پوچھنا چاہوں گا کہ صورتحال کیا ہے اور کس سمت بڑھ رہی ہے اس حوالے سے؟
جی ہاں، پہلے یہ نوری المالکی صاحب جو ہے وہ ابھی تک تو ڈٹے ہوئے تھے اور وہ ہٹنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا تھا، लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा दबाव, सियासी दबाव के अलावा जो दीनी जो उलमा हैं उनकी तरफ से जो दबाव उन पर बढ़ा, खुसन आयतुल्लाहुल उज़्मा सिस्तानी साहब का जो फैसला कहना चाहिए कि वो ख़त के ज़रिए जो उन्होंने इस पार्ट अल दावा पार्टी को लिखा था उस पर वाज़े हो गया, और उसके बाद मैं समझता हूँ इस दबाव में आके उन्होंने बिलाखिर ये ऐलान कर दिया
दस्तबरदारी का ऐलान
क्या।
किया।
जी हाँ, और अब ये जो नए वज़ीर आज़म साहब हैं हैदर अल अबादी साहब, इनके लिए बहरहाल बहुत भी मुश्किल है इराक़ के लिए कुल्लन। अब यानी इस वक्त बहुत बड़े बड़े मसाइल इन लोगों के सामने हैं। नूरी अल मालिकी साहब के इस आखिरी दौर में जैसा कि सबको मालूम है वो फ़ौज की कहना चाहिए कि थोड़ी बहुत शिकस्त और रेख्त हुई जिसको उन्होंने बहरहाल संभाल लिया, और उसके बाद दोबारा ये जो ये दाएश वगैरह ने बाज़ इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया, ये बहुत बड़े मसाइल हैं।
जी
और मैं समझता हूँ कि नई काबीना का जल्द इसकी जल्द अज जल्द तश्कील होनी चाहिए, और तमाम हलकों में वहाँ के जो सुन्नी और कुर्द और ये लोग जो हैं इनमें इत्तेहाद और इत्तेफाक हो ताकि इन लोगों से निपटा जा सके।
सही
और ये सबसे बड़ा ख़तरा इस वक्त ज़ाहिर है कि दाएश का है, और जिन्होंने अक्सर बहुत बड़े इलाक़े पर कब्ज़ा कर रखा है, खुसन ये तेल वाले इलाक़े जो हैं। इस वक्त जो खबरें हैं उनमें एक ये भी है कि तकरीबन इस वक्त ये 1.5 बिलियन डॉलर, 1.5 अरब डॉलर जो है वो दाएश के पास है। अब सवाल ये है कि ये अचानक इतनी बड़ी रकम
बिल्कुल
इनको कहाँ से मिली।
जी
अभी पहले की, अभी थोड़ी देर पहले की एक रिपोर्ट जो है वो उसमें सऊदी अरब का जो किरदार है,
जी
और सऊदी अरब ही का क्या, वो दरअसल मगरब और अमेरिका का
सही
किरदार जो है वो शुरू शुरू में जो उन्होंने इन लोगों को बढ़ावा दिया, हालांकि खुद मसलन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर हैं जॉर्ज गैलवे, उन्होंने इसको बिल्कुल साफ साफ कहा था उस ज़माने में कि ये लोग तुम्हारे लिए आखिर में एक अजाब जान बनने जा रहे हैं, और वो बन गए। और अब यह कि उन्होंने वो थोड़ा सा अपने कहना चाहिए कि जो उनकी सुबकी हुई है पूरी हर जगह, सऊदी अरब की भी या अरब ममालिक की भी
जी
और अमेरिका और मगरिब की, उसको उससे ज़रा सा बचने के लिए उन्होंने अभी एक नया इकदाम
सही
किया है कि साहब वो उन्होंने 1 बिलियन डॉलर सऊदी अरब ने भी दिया है, अमेरिका भी जो है बमबारी कर
जी
रहा है। और अब यह है कि थोड़े से ये बातें अब सुनने में कम आ रही हैं कि साहब दाएश को सीरिया में या कहीं और हेल्प किया जाएगा, इसलिए कि अब तो ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने जो ऐलान किए हैं कि कुवैत पर कब्ज़ा कर लेंगे,
जी
और बल्कि उन्होंने तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक की
जी
बात की है कि वहाँ तक आके वो कब्ज़ा कर लेंगे, तो ये सबके लिए बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन होगी। बहरहाल इंशाल्लाह नई हुकूमत जो है उम्मीद है कि इसको संभाल
कंट्रोल
लेगी
कर लेंगे। जी
सारे।
बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अहमद कासमी साहब, जी मोहम्मद अहमद कासमी साहब, सलाम अलैकुम। जी ज़ाहरा नाज़रीन, मोहम्मद अहमद कासमी साहब से हमारा रबता जो है वो मुनक़ता हो गया है। जैदी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने सबसे बड़ा चैलेंज गोया कि दाइश को करार दिया है नई इराकी हुकूमत के सिलसिले में, और उसके बाद आपने उम्मीद भी जाहिर की कि मौजूदा हुकूमत जो है उसको कंट्रोल कर लेगी। इतने वसी इलाके पर कब्ज़ा किया हुआ है, उनके पास ना असलहे की कमी है ना पैसे की कमी, आपने खुद इशारा किया। इराकी हुकूमत जो है वो बहरहाल अभी तक उन क्राइसिस में घुसी हुई है, जब फंसी हुई है कि जो अमरीकी फ़ौजों के या अमरीकियों से इख्तदार लेने के बाद इराक का जो सियासी निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो इख्तदार में आया, और नूरी मालिकी साहब जो हैं वो बेशतर हिस्सा उनके हिस्से में रहा इस हवाले से मुश्किल और मसाइल पर काबू पाने के लिए। एक तरफ इराक को दाइश का सामना है, एक तरफ कुर्द जो अवाम है या कुर्दिस्तान का जो सियासी सेटअप है वो इराकी हुकूमत के लिए जो है थोड़े थोड़े अरसे बाद मसाइल खड़ा करते रहता है। दूसरी तरफ तुर्की है जो इस हवाले से नहायत मनफी रोल अदा कर रहा है। किस तरीके से जो है मौजूदा सेटअप या नए वजीर आजम या हुकूमत जो है वो इन मसाइल को कंट्रोल कर पाएगी आपके ख्याल में?
देखिए, नए वज़ीर आज़म को तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि ये तमाम जो अनासिर हैं मुख्तलिफ तबके इराक़ में, मखसूसन अहले तसन्नुन जो हैं और कुर्द, इनको इन पर कहना चाहिए कि अपना इनको अपने एतमाद में लेना पड़ेगा उनको, और लेके फिर उनको साथ लेके ही चलना होगा। बीच बीच में यकीनन ये वो मुल्ला अलबरज़ानी साहब ने भी एक ऐलान कर दिया कि साहब वहाँ तो हम जो है वो आज़ादी का ऐलान कर देंगे, और इराक अब टूट गया। अभी एक आज ही की एक रिपोर्ट में देख रहा था कि एक रिटायर्ड जनरल है अमेरिका का, जे गार्नर, उसने कहा कि प्रैक्टिकली इस वक्त इराक तो टूट चुका है, लेकिन ये कि बहरहाल अब एक सूरत हाल ये है कि इसको बचाया इस तरीके से जा सकता है कि कॉन्फेडरेशन, लूज कॉन्फेडरेशन बने यहाँ पर। अब देखिए ये लोग जो हैं, ये इनका पूरे मसाइल में ये मगरब और अमेरिका खुसूसन, इनका यही रवैया रहा है काफ़ी दिनों से, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि पिछली सदी के शुरू से, कि तमाम मुस्लिम ममालिक को इनको तोड़ो,
इससे बखरे किए जाएंगे
और इससे बखरे करो इनके, डिवाइड एंड रूल।
जी हाँ,
और वो चुनांचे उन्होंने किया। इस वक्त जो जोग्राफियाई नक्शा आपके सामने है, ये दरअसल ये तो नहीं था नक्शा जो उस्मानी खिलाफत के तहत जो है ये पूरा पूरी एक इकाई थी यहाँ से वहाँ तक, और इसको इन्होंने तोड़ ताड़ के जो है वो इस तरीके का बना दिया। तो इनकी तो साजिशें ये हैं। बहरहाल इन लोगों को बहुत होशियारी के साथ इस पर
लेकिन अब इजाज़त देंगे मोहम्मद अहमद काजमी साहब से हमारा रब्ता होगी। मोहम्मद अहमद काजमी साहब, सलाम अलैकुम।
अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह।
जी अहमद काजमी साहब, आपकी इराक के मसाइल पर काफ़ी नज़र है, और वहाँ की जो सूरत हाल सद्दाम के खात्मे के बाद और अमरीकी फ़ौजों के आने के बाद से, आप उस सिलसिले में जो है इराक़ के हवाले से आपने काफ़ी दौरे भी किए। मैं पूछना चाहूँगा कि मौजूदा हुकूमत जो नया सेटअप आया है वहाँ पर और नई हुकूमत बनने जा रही है, उनके सामने आपके ख्याल में ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिनसे उनको निमटना ज़रूरी है, और किस हद तक वो इनको कंट्रोल कर सकेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इराक की सूरत हाल 2003 से अब तक मुसलसल परेशानियों के दौर से इराक गुजरा है, और अब उसमें काफी शिद्दत आ गई है जब से दाइश ने वहाँ कुछ शहरों पर और कुछ कब्जा किया है। ऐसे वक्त में जो भी वजीर आजम के तौर पर जो हैदर अल अबादी इस वक्त अब जिम्मेदारी उठाने जा रहे हैं, इनके लिए काफी सख्त चैलेंजेस हैं, और उसमें खास तौर पर ये बैलेंस बना करके चलना कि एक तरफ जो इलाकाई दोस्त मुल्क ईरान है उसके साथ भी इसको चलना है, क्योंकि इलाकाई तौर पर जितना ईरान इराक के काम आ सकता है और दोस्ताना जो भी ताउन दे सकता है वो मैं समझता हूँ इस इलाके में कोई भी दूसरा मुल्क नहीं दे सकता। दूसरी तरफ उसे अमेरिका से भी इस तरह से काम लेना है। ये बात अपने आप में एक अलग बहस है कि अमेरिका कितना खुलूस से कोई काम करता है, या वो महज कुछ कुर्दों की हिफाजत देने की बात करता है, या वो बगदाद की हुकूमत को भी कोई मदद देता है। लेकिन मैं इसको अभी इस वक्त इस तरह से देख रहा हूँ कि अगर अमेरिका के जरिए दाइश के दहशतगर्द किसी भी जगह अगर मारे जा रहे हैं तो वो इस तरह से बगदाद के साथ एक तरह का तआवुन ही है, ये बात अलग है कि इसकी नीयत अलग है। और लेकिन इराक बजाते खुद जो मुश्किलात में है, जिसमें खास तौर पर जो बाहरी ताकतें हैं, जिसमें कुर्दों को अलग रखने की कोशिश की जा रही है, सुन्नियों को अलग करने की कोशिश की जा रही है, शिया हजरात को अलग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से आयतुल्लाह सिस्तानी के साथ सभी ने अपनी यकजहती का जो इजहार किया है, मैं समझता हूँ कि नई हुकूमत आयतुल्लाह सिस्तानी की मर्जी और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक, और वहाँ के अवाम की खास तौर पर जो जरूरियात हैं, खास तौर पर सिक्योरिटी मुहैया करना नई हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और जैसा मैंने बताया कि ईरान और अमेरिका के दोनों के साथ ताल्लुकात इसको रखने हैं और दोनों से तआवुन हासिल करना है। बहरहाल एक सख्त काम है जो हैदर अलबादी को करना है।
जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अहमद काजमी साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, मोहम्मद अहमद काजमी ने भी इसी जानिब इशारा किया, और मुस्तफ़ा अहमद ज़ैदी साहब से जो हमारी गुफ्तगू हुई उसमें भी उन्होंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में बताया कि इराक़ की जो मरजियत है आयतुल्लाह अल उज़्मा सिस्तानी, उनका जो किरदार है इसमें बहुत ही अहम है और इस बात पर भी सब मुत्तफिक हैं और उनके जो किरदार और रोल रहा है अब तक इराकी सियासत में वो मुस्बत और इंतहाई मौसर रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि ये बहरान जो इस वक्त दाइश की शक्ल में या सियासी चपकलिशों की शक्ल में सामने आया है उस पर वो काबू पा लेंगे और उनके कहने पर या उनका जो रोल है उनका जो किरदार है वो मौसर वाक़ होगा और इराक़ की मौजूदा सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी और ये भी उम्मीद है कि अमेरिका अपना दोगलापन छोड़ते हुए हकीकी मानों में दाइश के ख़िलाफ़ जो है वो मौसर कार्रवाइयाँ करेगा और सिर्फ ये नहीं कि अगर एक इलाके में जो है जहाँ उसकी अपनी मर्ज़ी है वहाँ तो वो बमबारी भी करे वहाँ वो दाइश के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी करे और दूसरे इलाकों में उसी शहर में उसी इराक़ में वो दाइश को खुली छूट दे कि वो वहाँ जो जी में आए करें और आपने मुलाहजा किया कि किस तरीके से उन्होंने मसाजिद इमाम बारगाहों मदारिस और हत्ता ख़ुद अहले सुन्नत के मराकज को भी जो उन्होंने जो उनका साथ देने पर तैयार नहीं थे उनको तबाह बर्बाद किया और कत्ल गारतगरी की है। बहरहाल हमारा प्रोग्राम यहाँ पे अपने अख्तिताम को पहुँचा, कोशिश ये थी कि हम मज़ीद गुफ्तगू करें लेकिन अख्तिताम की बिना पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और अपने मौजूद मेहमानों से भी बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।